بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، بتاريخ 7 جنوري سنة 2014 من جهات قمرة جروب طوال الشيخ مقصود حفظه الله في جوابات وسيري في سيد أمد في فور نشر ونجاري من تلغو سماعات فرمائیں گے جیسے کہ اس سے پہلے گروپ نمبر 4 کے سوالات رہ گئے تھے اس لئے گروپ نمبر 4 سے ہم شروع کرتے ہیں ساتھی سوال کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا یا نہیں اور جادو کی حقیقت کیا ہے اور ہم جادو پر کس حد تک ایمان لا سکتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. پہلے سنت و جماعت کا اتفاق ہے کہ جادو کی ایک حقیقت ہے اور جادو کا اثر جس کے اوپر جادو کیا جائے بإذن الله تعالى اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے تو اس کا اثر بھی ہوتا ہے. وما هم بضارين به من حد إلا بإذن الله ولو شاء ربك ما فعلوه. تو جادو کا اثر اہل سنت و جماعت کے نزدیک اس کی ایک حقیقت ہے اور اس کا اثر ہوتا ہے. قرآن مجید میں اور حدیث میں اس کا ذکر بکثرت آیا ہوا ہے. البتہ جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا کے اثر کا معاملہ ہے، حدیث سے اس کا ثبوت ہوتا ہے. بخاری اور مسلم کی حدیثیں اس کے اوپر ڈال ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مجھے یاد آ رہا ہے کہ بعض صحابہ ایسے ہیں ان سے وہ حدیث کتب حدیث میں متعدد جگہ مروی ہے، بلکہ معنوی طور پر، لفظی طور پر نہیں، معنوی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو جادو کا اثر ہوا تھا وہ خبر متواتر ہے. خبر متواتر ہے اور جہاں تک ہم نے مطالعہ کیا ہے اس کا انکار یا تو معتزلہ نے کیا ہے، جیسا کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے مازری کے قول فتح الباری میں لکھا ہے کہ وَأَنْكَرَهُ بَعْضُ الْمُبْتَدِعَةِ، بعض بدعتی لوگوں نے اس کا انکار کیا ہے. متأخرین میں بعض لوگ جیسے صاحب کتاب احکام القرآن الجفات ہیں، ظاہر بات یہ تو فقہ میں حنفی تھے لیکن عقائدی طور پر ان کے اندر بہت بڑا اعتزال پایا جا رہا تھا جس کی بنیاد پر انہوں نے انکار کیا ہے اور اس سے متاثر ہو کر کے بعد میں لوگوں نے انکار کیا. البتہ اہل سنت و جماعت کے کسی بھی قابل ذکر معتبر عالم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کے اثر کا انکار نہیں کیا ہے. البتہ اس آیت سے دلیل پکڑنا کہ کافر یہ کہتے ہیں ان تتبعون الا رجلا مسحورا کہ تم لوگ مسحور ایک سحر شدہ یعنی جس کے اوپر جادو ہے اس کی اتباع کرتے ہو، تو اولاً تو پہلی بات یہ دیکھیں گے کافروں کا قول ہے کہ نہیں. اگر کوئی کافر کہے کہ تم اس سب سے کیا بات مانتے ہو، وہ تو بیمار ہے اور یہ ہے وہ ہے، تو اس کا مطلب نہیں کسی پر بیماری نہیں آتی ہے اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ بیماری اس کے اوپر ایسا اثر کر گئی ہے کہ وہ اپنی اصلی حقیقت کو کھو بیٹھا ہے، تو پہلی چیز یہ. دوسری چیز یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر جو ہوا ہے وہ جسمانی تھا، آپ کے عقل پر اس کا اثر نہیں تھا، جس کی وجہ سے ہم یہ کہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتا ہے اس وقت بعد ایسی باتیں بیان کر دیے ہوں جو وحی کی نہ ہو اور آپ نے اس کو بیان کیا ہو، جیسا کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ سے سمجھتے تھے کہ ہاں آپ نے کوئی کام کیا اور وہ کام کیا نہیں ہوتا، حالانکہ یہ کام خاص ایک عام ازواج مطہرات سے اتفاق سے متعلق تھا کہ آپ نے ان سے جا پتہ نہیں آپ نے غسل کیا یا غسل نہیں کیا، اس کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی اور عملی زندگی سے کوئی بھی نہیں تھا. ایک چیز. دوسری چیز، یہ فتویٰ بہت مختصر رہا ہے اس لیے کہ جادو کا اثر آپ کے اوپر تو سال بھر سے رہا ہے لیکن آہستہ آہستہ اثر کرتے ہوئے آخری 40 دن اور ایک مہینے میں اس کا اثر زیادہ رہا ہے اور پھر آخر میں 2-3 دن یہ اثر بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. تو جادو بھی ایک بیماری کے طریقے سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مٹتی ہے. تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے کہ مخالفین اس کا پر کیا اعتراضات کرتے ہیں، اس کا جواب دیا جائے، لیکن اختصار کے ساتھ ایک طالب حق کو نہیں چاہیے کہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک یہ چیز متفق علیہ ہے کہ جادو کی حقیقت ہے اور یہ حدیث متواتر ہے کہ آپس میں جادو ہوا, آپ پر جادو کا اثر رہا ہے. خود قرآن مجید سے اس کا ثبوت ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے یخیر الیہ من سحرہم انہا تسعا, یخیر الیہ من سحرہم, ان کے جادو کی اثر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ دوڑ رہے ہیں. تو بولا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی جادو کا اثر رہا کہ نہیں رہا؟ تو انبیاء پر بھی جادو کا اثر, اس لیے کہ یہ اطلاعات ہیں, یہ مصائب ہیں, اور انبیاء علیہ السلام پر اطلاعات اور مصائب کا اثر ہوا کرتا ہے. وباللہ التوفیق.
اگلا سوال خاتم پوچھتے ہیں کہ گھر میں کتا پالنے کا کیا حکم ہے شریعت کی نظر میں؟
دیکھیے, گھر میں کتا پالنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت کے تحت اس کی اجازت دی ہے. اگر اس کی ضرورت نہیں ہے تو اس کی اجازت نہیں ہے. مثال طور پر حدیثوں میں آیا ہے کہ وہ کھیت کی نگرانی کے لیے, جانوروں کی نگرانی کے لیے, یا گھر کی نگرانی کے لیے. اب انہی پر قیاس کیا جائے گا اگر کوئی اور دوسری چیزیں ہیں. مثال طور پر ایک شخص ہے, اس کو دکان کی نگرانی کرنی ہے, تو آپ یہ کہیے گا ہاں بھائی حدیث میں دکان کی نگرانی کی ذکر نہیں ہے. یہ نہیں ہے, آپ صرف اپنے بطور مثال کے لیے آئے. اس سے یہ استنباط ہوتا ہے کہ ہاں اگر ضرورت ہے تو اس کو پالا جائے گا, ورنہ اس کا پالنا جائز نہیں ہے. جی.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ عید میلاد النبی کی تاریخ کیا ہے, یعنی اس کو ایجاد کرنے والا کون تھا, اس کی تفصیلات ملتی ہیں یا نہیں؟
نہیں, یہ موضوع تو عید میلاد النبی کا ختم ہو گیا ہے. عید میلاد النبی ظاہر بات ہے یہ اصل تو یہ دوسری تیسری صدی کے بعد عبیدیوں نے ایجاد کی ہے, اور عبیدی تمام جو قابل ذکر مؤرخین ہیں وہ اس کے اوپر اتفاق ہے کہ اصل میں یہ باطلی تھے, انہوں نے شیعیت کا لبادہ اوڑھا ہے اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے, ہے نا. ماتم کی بدعت جو ہے عاشورہ کی, انہیں یہاں سے ایجاد ہوئی ہے. البتہ اہل سنت میں اس کو جو زیادہ رواج ملا ہے, ایک حاکم گزرے ہیں ابو سعید کوکبوری, اور یہ ہیں ساتویں چھٹی صدی کے آخر اور ساتویں صدی کے ابتدا کے ہیں. ان کے زمانے میں یہ صوفیت میں تھے بذات خود الگ, لیکن ان کے اندر تصوف تھا, اس کی وجہ سے ان کی اہل سنت میں اس کا رواج ہوا ہے, اور اس سے پہلے اہل سنت اس کا اہتمام نہیں کرتے تھے.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ غیر مسلموں کے تہوار ہوا کرتے ہیں تو کیا کسی ایک مسلمان کو جائز ہے کہ اپنی گاڑی ان کے تہوار میں کرائے پر لگا دے, یا جائز نہیں ہے کرایہ مارنا جیسے کچھ بھی کام ہوتا ہے؟
نہیں, دیکھیے اس کی تین صورت ہے. پہلی بات یہ ہے کہ غیر مسلموں کے بعض تہوار ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق خالص دنیا سے ہوتا ہے. مثال کے طور پر غیر مسلموں کے تہوار ہوں, اپنے ملک کی آزادی سے ہو, ہے نا, ان کو کوئی جنگ میں فتح ملے اس سے ہو, ظاہر بات ایسے موقع پر ان کے اس تہوار کو اگر انسان اپنے طور پر دل سے برا سمجھتا رہے, اور اگر وہ ہے کیا کہتے ہیں کرایہ پر ہے, تو اس میں انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور وہ تہوارات ان کے جو عمومی طور پر کسی شرکیہ امور سے شرکیہ عقیدے سے منسلک ہیں, ان میں اس قسم کا تعاون جائز نہیں ہے.
اگلا سوال ایسا بھی پوچھتے ہیں کہ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کی ممانعت کیوں ہے؟
اصل میں دیکھیے اجتماعی دعا کی ممانعت یہ سوال نہیں ہونا چاہیے, سوال یہ ہونا چاہیے کہ آیا یہ سنت ہے کہ نہیں ہے. عبادات کے معاملے میں اصل چیز کیا ہے؟ توقیفی ہے, یعنی ہر وہ عبادت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہوگی, یا عبادت کا وہ طریقہ اس خاص جگہ پر جو آپ سے ثابت نہیں ہوگا, یہ چیز کیا ہوگی؟ یہ بدعت ہوگی. اور یہی چیز ہے, اور یہ ایسی چیز ہے اب تو بہت سے احناف اس کا اقرار کرنے لگے کہ یہ بدعت ہے. مولانا منظور حسن نعمانی نے اپنی کتاب معرف القرآن میں, حتیٰ کہ ابھی میں دیکھ رہا تھا بنوریا ٹاؤن جو دیوبندیوں کا کراچی میں بہت بڑا ادارہ ہے, مولانا یوسف بنوری رحمہ اللہ کا, ان کے میں جو بیجنات ان کا ہمارے خاص بیجنات ہی چرچا نکلتا ہے, اس میں ایک مضمون آیا ہے جس میں بھی یہ کہا ہے کہ ہاں فرد نمازوں کے بعد اجتماعی دعا یہ بدعت ہو سکتا ہوں. اس لیے انہوں نے یہ بنیاد بنائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو عمل رہا ہو اور اس کے میں کسی اضافے کا داعیہ تھا اور اضافہ نہیں ہوا وہ چیز کیا ہوگی؟ بدعت ہوگی. مثال دیا انہوں نے نماز پڑھی جاتی تھی, نماز کے بعد دعا مانگی جاتی تھی لیکن اجتماعی دعا کا ذکر نہیں, اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اضافہ کیا ہوگا؟ بدعت ہوگا.
اگلا سوال کرتے ہیں ساتھی سے, کیا اونی موزے پر مسح کیا جا سکتا ہے؟ یعنی
کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود کے اوپر مسح کرنا ساری ہے, اس کے بھی موزہ ہوا کرتا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو حسن کے درجے کو پہنچی سن ابو داؤد سنن میں ترمذی وغیرہ میں ہے, اس یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جورب پر بھی مسح کیا. جورب یعنی کس کا؟ کپڑے کا موزہ, ہے کہ نہیں؟ اور اس سے پہلے بات آ چکی ہے کہ علامہ ابن المنذر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ 17 تقریباً اگر مجھ سے بھول نہیں ہے 14 صحابہ کرام سے کپڑے کے موزے کے اوپر مسح کرنا ثابت ہے. اب وہ کپڑا اونی ہے, ریشم کا ہے, عادی ہے, کیسا بھی کپڑا ہے تو اس کے اوپر مسح کیا جائے گا. اس لیے میں بار بار یہ کہا ہے کہ اگر وہ موزہ, اس لیے کہ انسان موزہ دو کام کے لیے استعمال کرتا ہے, ایک زینت کے لیے اور ایک کس کے لیے؟ فائدہ اٹھانے کے لیے. اگر ان دونوں مقصد پورا ہو رہے ہیں اور وہ موزہ اس کا کام دے رہا ہے تو وہ چیز کیا ہے؟ جائز ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس کے اندر کوئی قیود ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قید لگا دیے ہوتے, لیکن چونکہ آپ نے اس کی کوئی قید نہیں لگائی لہذا جائز ہو.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ شغار کسے کہتے ہیں اور شغار کی شرعی حیثیت کیا ہے؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, نہا عن الشغار. شغار یہ ہوتا ہے, عرب کے اندر یہ نکاح عمومی طور پر رائج تھا کہ ایک شخص سے اپنی بیٹی کی شادی کسی سے کرتا تھا اس شرط کے اوپر کہ دوسرا اپنی بیٹی اس کو دے گا, یا اپنے بہن سے دوسرے اپنے بہن کو دوسرے کے عقد میں دیتا تھا اس شرط پر کہ وہ اپنی بہن دے گا اور درمیان میں کوئی مہر وغیرہ نہیں رہا کرتی تھی. تو اس کو کیا کہا ہے علماء نے؟ شغار کہا ہے. یہ چیز کیا ہے؟ اسی نے میں نے جہاں تک سمجھا ہے اور شیخ ابن عثیمین بھی ہم لوگ اس کے قائل ہیں اور اس وقت اس کو لوگ محسوس بھی کرنے لگے ہیں کہ اگر یہ شرط ہو تو ایک شرط ہو گئی کہ ہاں میں اپنی بیٹی کو تمہارے بیٹے سے بیاہ رہا ہوں, لیکن شرط یہ ہے کہ تم کیا ہے اپنی بیٹی کو میرے بیٹے سے بیاہنا, چاہے یہ قولن ہو یا عرفن ہو, چاہے یہ قولن ہو یا عرفن ہو, جیسے پاکستان میں ایسا ضروری ہے کہ نہیں ہے. اگر کہ مہر متعین کی جائے, اگر کہ مہر متعین کی جائے لیکن وہ چیز جائز نہیں ہوگی.
اگلا سوال ایسا بھی پوچھتے ہیں کہ میں موبائل میں ایک سافٹ ویئر لوڈ کرتا ہوں تو مجھے اس میں 5 روپے ملتے ہیں, یعنی ایسے پروگرام چلتے ہیں کہ فلاں سافٹ ویئر لوڈ کرنے کے بعد 5 روپے ملتے ہیں, 2.5 روپے ملتے ہیں اور اس پر میرا بیلنس بھی کٹتا ہے, تو ایسا سافٹ ویئر لوڈ کرنا کیا میرے لیے جائز ہے یا نہیں؟
اصل میں دیکھیے اس کی کیا حقیقت ہے نا, اس کا مکمل تصور میرے سامنے نہیں ہے لہذا میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. جی اس کو بھر کے آپ لوگ کلیم کی طرف بھیج دیں اور وہ کیا جواب دیتے ہیں تو اس پر بتا دیں گے.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر دوران نماز فون کی گھنٹی بجنا شروع کر دے اور سائلنٹ پر نہ ہو تو اس وقت کیا موبائل بند کر سکتے ہیں یا اس کو ایسے بندتے ہوئے چھوڑ دینا چاہیے؟
میں تو کہوں کہ صرف بند کر سکتے ہی نہیں بلکہ بند کرنا ضروری ہے تاکہ اپنی نماز میں اور بغل والوں کی نماز میں خلل واقع نہ ہو. اور ایسا عمل قاضی صاحب کہہ رہے ہیں اگر دیکھنے کس کا نمبر ہے بھائی بات, یہ چیز جائز نہیں ہوگی, یہ چیز ناجائز ہوگی. بند کیا جائے گا کیوں؟ اس لیے کہ نماز کی مصلحت کے لیے نماز میں ایسے عمل کی اجازت ملتی ہے, ہے کہ نہیں ہے؟ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے امامہ کو اپنے گود میں لے کے نماز پڑھتے تھے جو سجدہ اسے نیچے اتار دیا کرتے تھے, ہے کہ نہیں؟ اتار دیا کرتے تھے. اور یہ ہے کہ ظاہر بات نماز میں اگر سب کو درست کرنا ہے تو تھوڑا سا دائیں بائیں آگے پیچھے ہوا جا سکتا ہے تو اس کا مطلب ایسا عمل جو نماز کی مصلحت ہو اور نماز کی حیات کو نہ بدل دے, یعنی آدمی قبلہ رخ سے دوسری طرف ہو جائیں گے تو اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر نائٹ فال ہو گیا ہے اور پتہ نہیں چلا اور ایسی حالت میں نماز فرض ادا کر لیا ہو تو سچا حکم ہے؟
دوبارہ غسل کر کے دوبارہ نماز کو لوٹائے, اس لیے کہ وضو جو ہے اور طہارت یہ نماز کے لیے شرط ہے, جب شرط نہیں پائی جائے گی تو وہ مشروط بھی فوت ہو جائے گا, شرط نہیں ہوگی تو مشروط بھی فوت ہو جائے گا, ہے کہ نہیں ہے؟ لہذا انسان دوبارہ اس نماز کو لوٹائے گا.
اگلا سوال ہے ساتھی نے حدیث بھیجا ہے اور پوچھتے ہیں کہ اس حدیث کی صحت بتا دیں اور اس کا مفہوم صحیح مفہوم کیا بتا دیں. حدیث الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون,
یہ حدیث اس سے پہلے بھی اس سلسلے میں یہ گزر چکی ہے. یہ حدیث سنن مسند بزار میں اور مسند ابو اعلیٰ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. حافظ بن حجر رحمہ اللہ کا رجحان بھی اس حدیث کی تقویت کی طرف ہے. علامہ البانی بھی اسے صحیح قرار دیتے ہیں, امام شوقانی رحمہ اللہ بھی اسے صحیح قرار دیتے ہیں. لیکن جیسے اس سے پہلے بھی بات آ چکی ہے کہ وہ برزخی زندگی اسے دنیا زندگی پر نہ قیاس کیا جائے گا اور نہ اس سے دنیاوی مسائل استنباط کیے جائیں گے. جی یہ خالص غیب کا معاملہ ہے, غیب کے بارے میں وہیں تک انسان کو رہنا چاہیے جتنا اس سے متعلق ہے. ورنہ کل ظاہر بات یہ حدیث صحیح طور پر ہے کہ جب میت کو دفن کیا جاتا ہے اگر نیک ہے تو اس کی قبر کہاں تک اشارہ ہو جاتی ہے؟ حج نظر تک. تو کوئی کہے گا کہ بغل میں والا جو ہے وہ کہاں چلا جائے گا, ہے نا؟ یہ غیب کے معاملات ہیں, غیب کے معاملات کو دنیا پر قیاس نہیں کرنا چاہیے.
صراحت سے ہے لمبیا قبر کے اندر نماز پڑھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں بالکل واضح, اس کا کیا جواب ہوگا؟
نماز پڑھنے کی اس کا جواب یہ ہے کہ نماز پڑھنے کی کیفیت کیا ہے یہ نہیں بتایا جا سکتا. اس لیے صاحب اس لگ دیتی ہے, حدیث شریف میں آیا ہوا ہے کہ جب میت کو لے کر کے جاتے ہیں تو میت کہتا رہتا ہے نیک ہے تو مجھے جلدی قدمونی قدمونی, ہے کہ نہیں ہے؟ اور اگر برا ہے تو کیا کہتا ہے کہ مجھے کہاں لے جا رہے ہو, کہاں لے جا رہے ہو؟ ظاہر بات یہ تو واضح ہے بات کرنے کی, لیکن نہ اس کا ہوٹ ہلتے دکھتا ہے اور نہ وہ اس کا مطلب جو غیبی چیز ہے اس کے بولنے کی کیا کیفیت ہے, ہوٹ ہلتا ہے کہ نہیں ہلتا, آواز کہاں سے نکلتی ہے, یہ ہم اس تفصیل میں نہیں جانتے. اسی طریقے سے ہم یہ سوچنا چاہیے ان سے نماز پڑھنے کی کیفیت کیا ہے. واللہ عالم بالصواب.
اگلا سوال ایسا بھی پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی غیر مسلم اللہ کا نام لے کر یعنی کوئی چیز مانگے بھیک مانگے تو اس کو دینا کیسا ہے اور اس کو دینے سے ثواب ملے گا یا نہیں؟
ظاہر بات ہے اس کو دینے سے ثواب ملے گا, وہ اللہ کا نام لے کے مانگے یا اللہ کا نام لے کر کے نہ مانگے, ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ اس کا بھی خالق ہے, ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کا بھی خالق ہے جیسا ہمارا خالق ہے. اللہ کا وہ اللہ کی مخلوق وہ بھی ہے, ہم بھی ہیں جس طریقے سے ہم ہیں. تو ہم اگر اس کے ساتھ خیر کرتے ہیں تو خراب دیتے ہیں تو اس کا ثواب اور اجر ہم کو ملے گا اور اسے بھی دینا چاہیے.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ تہجد کی کم سے کم رکعت کتنی ہے اور اس میں کون سے سورے پڑھے جا سکتے ہیں؟ اور اسی طریقے سے ساتھی سوال کرتے ہیں کہ وتر کی نماز ایک رکعت پڑھ سکتے ہیں یا تین رکعت پڑھیں گے؟ اور ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر دعائے قنوت یاد نہ ہو تو اس صورت میں کیا اس جگہ پر آیت الکرسی پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں؟
کیونکہ اس سوال کے مختلف شیخ ہیں. پہلی شیخ یہ ہے کہ تہجد کی نماز کی کتنی رکعت ہے؟
کم سے کم,
کم سے کم تہجد کی نماز کی ایک رکعت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسا اوقات صرف ایک رکعت پر, بعض صحابہ نے صرف ایک رکعت پر. علامہ البانی رحمہ اللہ نے اپنے کتاب تراویح اور قیام اللیل میں جو ذکر کیا ہے وہ اس نے ایک رکعت کا بھی ذکر کیا ہے. اصل میں دیکھیے تہجد اور وتر کیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو دو رکعت پڑھو, جب آخر میں ایک رکعت ہو تو سارے کو وتر بنا دے گی. اصل میں قیام اللیل اور تہجد کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو مشغول رکھنا ہے نا. اس لیے ہمیں زیادہ اس پر زور, کمیت پر زور دینے کے بجائے ہمیں کیفیت پر زیادہ زور دینا چاہیے.
ہے کہ نہیں ہے؟
تو اس کے لیے کوئی تعداد متعین نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے وہ کیا ہے کہ 13 رکعت ثابت ہے. 2 رکعت آپ شروع میں ہلکی پڑھتے تھے, پھر اس کے بعد کتنی 8 رکعت پڑھا کرتے تھے, کتنی ہو گئی 10 رکعت, پھر اس کے بعد آپ رسم 3 رکعت وتر پڑھا کرتے تھے. تو زیادہ تر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کا معمول جو ہے 8 رکعت رہا ہے وتر وغیرہ کے علاوہ, ہے کہ نہیں ہے؟ اور دوسرا سوال کیا ہے اس میں,
یعنی اگر وتر کی نماز کتنا رکعت؟
ہاں وتر کی نماز ظاہر, ہاں ظاہر بات وہ تو اسی کا ایک حصہ ہے.
دعائے قنوت اگر,
دعائے قنوت اگر کسی بھائی کو یاد نہیں ہے دعائے قنوت, تو دعائے قنوت اصل میں واجب نہیں ہے. دعائے قنوت واجب نہیں ہے کوئی بھی دعا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وغیرہ یزید, اس پر بھی اتفاق کر سکتا ہے. البتہ بہتر یہ ہے کہ انہیں دعاؤں کو یاد کرے جو دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قولاً یا فعلاً ثابت ہیں.
اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں کہ ہمارے ایک رشتے دار نے مکمل طلاق دے کر 4 سال بعد دوبارہ اس سے نکاح کیا, کیا یہ ان کا عمل صحیح ہے؟
دیکھیے اس میں تفصیل درکار ہے کہ مکمل طلاق جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ایک بار 3 طلاق دے دی تھی یا الگ الگ مجلس میں 3 طلاق دی تھی, ہے کہ نہیں؟ اگر ایک مجلس میں 3 طلاق دے دی تھی تو ظاہر بات ہے وہ عدت اگر سے گزر گئی ہے تو نیا نکاح کر کے اس کو رکھا جا سکتا ہے, اور اگر تینوں مجلسوں میں 3 طلاق دی تھی تو کیا اس 4 سال کے مدت میں اس عورت نے کسی اور مرد سے شادی کی تھی کہ نہیں شادی کی؟ اگر شادی کر لی تھی تو دوبارہ انسان کا اس سے ہو سکتا ہے, اور اگر اس نے شادی نہیں کی تھی دوبارہ تو یہ نکاح جائز نہیں ہے, منعقد نہیں ہوگا. یہ نکاح جائز نہیں بلکہ منعقد نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے قرآن مجید نے شرط لگائی حتی تن کے ازوجن غیرہ, یہاں تک کہ کسی دوسرے شوہر سے وہ شادی کر لے. یہ سوال مزید سوال پر آگے.
اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں کہ جن لوگوں کے گھروں میں نماز نہ ہو اور شراب کے نشے میں ہمیشہ لت پت رہے, بار بار منع کرنے پر نہ مانے, ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا جائے؟ کیا ان کے گھروں میں کھانا کھانا جائز ہے اگر وہ اپنا سگا بھائی کیوں نہ ہو؟
ظاہر بات ایسے لوگوں سے قطع تعلق واجب ہے, چند یہ کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم اس سے قطع تعلق مکمل کر لے رہے ہیں تو یہ مزید ہی گزرتا چلا جائے گا جسے اپنے قریب کرنے کے لیے, ہے کہ نہیں؟ اس کے ساتھ تعلق رکھا جائے. البتہ تعلق رکھا تو جائے لیکن اس کے سامنے یہ اظہار ضروری ہے کہ تمہارا یہ عمل ہمیں ناپسند ہے, اسے برابر نصیحت کی. لیکن یہ ہے کہ ایک دو بار نصیحت کیا نہیں مانتا ہے تو پھر اس سے تعلق رکھا بھی اور منع بھی نہ کیا جائے, یہ چیز ظاہر نہیں ہوگی.
اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا میت کی جانب سے عمرہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں, اور اسی طریقے سے جو حضرات زندہ ہیں ان کی طرف سے طواف کیا جا سکتا ہے یا نہیں, اور اسی طریقے سے ان کا یہ تیسرا سوال ہے کہ جی بھی اگر عمرہ کریں اگر کسی کی طرف سے یا طواف کریں کسی کی طرف سے تو جو کرنے والا ہے خود اس کو بھی ثواب ملے گا یا نہیں, یا سارا ثواب جس کے نام سے کیا جا رہا ہے اسی کی یہ چلا جا رہا ہے؟
دیکھیے جہاں تک پہلے کا تعلق ہے, کسی مسجد کی طرف سے عمرہ کرنا بشروط ہی جائز ہے, بشروط ہی جائز ہے. میں اس کو سنت نہیں کہتا. جس کی طرف جس کے اوپر عمرہ واجب تھا, انتقال ہو گیا, کوتاہی کی تھی اس نے, اس کی طرف سے عمرہ کر لیا جائے تو یہ تو سنت سے ثابت ہے. لیکن جس کے اوپر عمرہ واجب نہیں تھا یا وہ عمرہ اور حج کر چکا تھا پھر مزید اس کی طرف سے بار بار یہ عمرے کرنا, میں اس کو صرف ایک جائز کی حد تک رکھتا ہوں, اس کو سنت نہیں سمجھتا. البتہ عمرے کے علاوہ صرف طواف یا صرف نماز کسی بھی شخص کی طرف سے جائز نہیں ہے. کیوں؟ یہ عملی بدنی عبادت ہے, اور بدنی عبادت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَلَّيْسَ الْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى وَأَن لَيْسَ الْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا, ہے کہ نہیں ہے؟ تو کوئی کسی کی طرف سے نہ نماز پڑھے گا نہ کسی کی طرف سے یہ طواف کرے گا, ہے کہ نہیں ہے؟ نہ کوئی اور عبادت کرے گا الا کی وہ عبادتیں جس کے بارے میں شریعت میں نص موجود ہے, جیسے قضا روزے رکھنے ہیں اس کی طرف سے, ہے کہ نہیں ہے؟ لا اس کی طرف سے قضا حج کرنا ہے ورنہ نہیں. البتہ تیسری بات یہاں تک ہے کہ اگر ہم کسی کی طرف سے عمرہ کرتے ہیں تو آیا اس کا ثواب ہمیں بھی ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو محدود نہیں کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس کے اوپر واجب تھا اور اس واجب کی وجہ سے اللہ کے ہاں پکڑا ہوا ہے اور احسان کر کے آپ اس کو اللہ کی پکڑ سے چھوڑوا دے رہے تو آپ کو اپنے بھائی کے ساتھ احسان کرنے کتنا بڑا اجر ملنے والا ہے نا. تو آپ کو حج اور عمرے کا اجر تو نہیں, البتہ اس کے ساتھ احسان اور خیر کرنے کا اجر ملے گا.
اسی سے ملتا جلتا اگلا سوال ہے کہ ساتھی پوچھتے ہیں کہ چند سال پہلے میری ملاقات میرے خالہ سے ہوئی تھی اور انہوں نے اس وقت سے کہا تھا کہ میری طرف سے طواف کرنا بچے وہ باحیات تھیں اور میں نے وعدہ بھی کیا تھا کہ میں کروں گا, لیکن آج جبکہ ان کا انتقال ہو گیا ہے تو اب ایسی صورت میں کیا ان کی طرف سے میرا عمرہ کرنا صحیح ہے, جائز ہے یا واجب ہے, کس نوعیت کا یہ عمرہ رکھتا ہے؟
یہ صرف جائز کی حد تک ہے عمرہ ان کی طرف سے,
یعنی جو وعدہ کیا تھا
عمرہ تو نہیں کیا تھا اور طواف جائز نہیں ہے.
وعدہ عمرے کا وعدہ کیا تھا میری طرف سے عمرہ کرنا, یعنی خالہ نے کہا تھا ان سے کہ میری طرف سے عمرہ کرنا تو انہوں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے میں کروں گا.
ہاں تو وعدہ کیا اس کو پورا کریں, وعدہ کیا تھا اس کو
واجب ہوگا,
اس کو واجب ہے پورا کرنا.
اور اسی سے ملتا جلتا سوال عمرے کے تعلق سے, ساتھی کہتے ہیں کہ ہمیں تو پتا ہے کہ بال سارے کٹوانا چاہیے لیکن ہمارے کچھ ساتھی چار جگہ سے بال کاٹتے ہیں, کیا یہ بھی جائز ہے؟
بھائی دیکھیے بات فقہ کا قول ہے, اگر ہم سے کوئی پوچھتا ہے کہ ہم نے یہ کر لیا اور مہینوں اور سال گزر گئے تو ہم نے کہا ٹھیک ہے وہ تو ہو گیا آئندہ ایسا نہ کرنا, ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اگر ابھی کوئی پوچھتا تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید میں اور حدیث میں جو کہا گیا ہے محلقین رؤوسکم و مقصرین, ہے کہ نہیں ہے؟ محلقین رؤوسکم و مقصرین. اور ظاہر بات ہے جب تک دیکھنے والا یہ نہ کہہ دے کہ ہاں بھائی اس نے بال کاٹا ہے, اس نے بال چلایا ہے, تو اس حکم میں داخل نہیں ہوگا, پورے شرک وہ شامل ہے.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا نماز جنازہ کو جہرن پڑھا جا سکتا ہے یا نہیں؟
بھائی صحیح بخاری شریف میں رہتے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جو روایت ہے اس سے اس پر استدلال کیا جا سکتا ہے.
اگلا سوال ساتھی نے حدیث بھیجی ہے, وہ جس حدیث کے اندر جس کے راوی ہیں حضرت عروہ جو فرماتے ہیں کہ صحابیہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پلایا تھا جو ابو لہب کی نولی تھی اور ابو لہب نے انہیں آزاد کیا تھا, تو ابو لہب کا جب انتقال ہو جاتا ہے تو ان کے خاندان والوں نے خواب میں دیکھا کہ ابو لہب بہت پریشان ہے. ابو لہب نے کہا کہ ساری پریشانی ہے سوائے اس کے کہ جس انگلی سے جو ہے میں نے صحابیہ کو آزاد کیا تھا وہ اتنی ہی راحت مجھے ملتی ہے. بڑی تفصیل طلب حدیث ہے, بخاری کا صحیح بخاری کا حوالہ دیا گیا. ابھی پوچھتے ہیں کہ کیا یہ حدیث کہی ہے یہ واقعہ؟
نہیں اولم تو دیکھیے یہ حدیث کئی اعتبار سے استدلال نہیں, محلی استدلال نہیں ہے. پہلی چیز تو یہ ہے
بخاری صحیح بخاری کی
پہلی چیز یہ ہے کہ صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث معلق اور مرسل آئی ہے, مسند نہیں آئی ہے, ایسے نہیں ہے؟ اور تمام علماء کا اتفاق ہے کہ بخاری شریف کی جو صحیح حدیث جو صحیح بخاری کہا جاتا ہے اس کا اطلاق انہی حدیثوں پر ہوا کرتا ہے جو سند کے ساتھ امام بخاری رحمہ اللہ نے بطور استدلال اور متن کے اندر ذکر کی ہے, نہ کہ معلقاً, بلکہ بسا اوقات بعض حدیثوں پر امام بخاری خود ضعیف ہونے طرف اشارہ کرتے ہیں اور وہ کب لاتے ہیں ترجمۃ الباب میں وروی اکڑا ہے نا. تو یہ علماء کی اصطلاح کے اندر امام بخاری صحیح بخاری کے اندر وہی حدیثیں مانی جائیں گی جو مسندن آئی ہوئی ہے, نہ کہ مرسلن یا موقوفن آئی ہوئی ہے. اور یہ حدیث جو ہے بخاری میں مسلم خود عروہ یہ کیا ہے تابعی ہے جنہوں نے صحابہ وہ ابو لہب کو یا اس زمانے کو پایا نہیں ہے. ایک چیز دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں جہاں پر ذکر ہے اس میں جہاں تک مجھے یاد ہے کہ یہ اشارہ نہیں کہ ہم نے کیا ہے اس کو آزاد کیا تھا, بلکہ صویبیہ کے آزادی کے بارے میں تو بڑا اختلاف ہے. بہت سے علماء کے نزدیک راجح یہ ہے کہ ان کو آزاد کیا ہے کب؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے چلے آئے تھے تب, نہ کہ آپ کی خوشی کے موقع پر, آپ کی ولادت کے موقع پر. ہے کہ نہیں, بلکہ روایات میں ہے کہ وہ اس سے مطالبہ کرتی رہتی تھی کہ ہاں مجھے آزاد کر دو, آزاد کر دو ابو لہب کو, لیکن چونکہ دیکھا کہ ان کا آنا جانا حضرت خدیجہ کے پاس رہا کرتا ہے نبوت کے بعد, لہذا وہ اس ضد میں آپ کو آزاد بھی نہیں کرتا تھا. ایک چیز. تیسری چیز یہ ہے قسم خواب کس نے دیکھا ہے, کسی مومن نے کسی قاسم کس نے دیکھا ہے خواب؟ بعض روایات میں ہے کہ یہ خواب دیکھا ہے کس نے, حضرت عباس نے, جس وقت خواب دیکھا اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے, ہے کہ نہیں ہے؟ چوتھی چیز یہ ہے کہ آیا اس سے یہ کہاں ثابت ہوا کہ ہاں آپ رسلم کا میلاد منانا چاہیے, ہے کہ نہیں؟ آپ کی پیدائش پر کون خوش نہیں ہے؟ سب سے زیادہ جو حدیث اگر بشرط صحت دلیل بن سکتی اس بات کے اوپر کہ وہ کافر لوگ جو اپنے کفر پر رہنے کے باوجود اگر کسی نیک بندے کی مدد کرتے ہیں, اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالی ان کے عذاب کے اندر تخفیف کر سکتا ہے. اور ظاہر بات یہ چیز معقول بھی ہے. ایک وہ کافر جو مسلمانوں کے اوپر ظلم کر رہا ہے, وہ کافر جو مسلمانوں پر احسان کر رہا ہے, وہ دونوں جہنم میں برابر نہیں ہوئے ہیں. دونوں ہی جہنم ہیں لیکن دونوں عدم میں برابر نہیں ہیں. تفصیل کے لیے آپ اپنی ویب سائٹ کے اوپر جو ہے ایک مقالہ ہے ابو لہب اور جس نے عیاض بن نازل نے, اس کو دیکھ لیا جائے.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ اسلام میں دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا حرام ہے, پھر بھی اگر کوئی شخص اپنی بیوی ہوتے ہوئے اس کی بہن سے نکاح کر لیتا ہے تو اس پر پہلی بیوی حرام ہوگی یا دوسری بیوی؟
نہیں, دوسرا نکاح مناسب ہی نہیں ہوگا وہ نکاح ہی, کیوں؟ اس لیے کہ وہ محل نکاح نہیں ہے. میں اس کا نکاح مناسب نہیں ہوگا. پہلی بیوی اس کی بیوی ہے اور دوسری چاہے وہ حرام ہے جس کی جنا کر رہا ہے.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں ان کا پیدائشی طور سے ہر بچہ مسلمان ہوتا ہے, اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟
کل مولود یولد علی الفطرہ, ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا کیا جاتا ہے, یعنی پیدائشی طور پر تو کیا ہے وہ مسلمان ہے, ہے کہ نہیں ہے؟ اسی لیے پھر اس کے والدین اسے یہودی اور نصرانی بناتے ہیں. تو اس کا دو مفہوم نکلا. ایک مفہوم تو یہ ہے کہ وہ اسی حالت میں اگر مر جائے تو قیامت کے دن وہ جنت میں جائے گا, وہ جہنم میں نہیں جائے گا. دنیا میں اس کے اوپر حکم کیا لگے گا؟ اس کے والدین کا لگے گا, لیکن آخرت میں کیا ہے؟ وہ جنتی ہے. دوسری چیز جو ہے کہ وہ اس لائق ہے, صالح ہے, کہ وہ اسے بالکل جس طریقے سے خام مادہ کہتے ہیں وہ ہے, اسے جو کچھ بنایا جائے وہ بن جائے گا. جس کی واضح دلیل یہی کہ ابوا ہو یو ہو ودانی اور جنت پرانی, یعنی وہ تو چاہے گویا کہ خام مادہ ہے, اگر اسے اسی حالت کو چھوڑ دیا جائے تو وہ مادہ فساد اس میں لاحق نہیں ہے, وہ درست ہی رہے گا. لیکن کیا ہے, یہودی اور نصرانی کیا ہے, اسے یہودیت نصرانیت لے کے جاتے ہیں. اور بخاری کے لیے کیا نہیں ہیں کئی بخاری اور مسلم.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا فرض نمازوں میں مقتدی حضرات امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کے علاوہ اور کوئی سورت پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں,
جہری میں نہیں پڑھ سکتے ہیں, سری میں پڑھ سکتے ہیں, جہری میں پڑھا جائے گا نہیں.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے کتنی اور کیا کیا چیزیں ساتھ لائے تھے؟
اس کا کوئی بھی ذکر حدیث میں نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. باقی جو چیزیں آتی ہیں کہاں بھائی وہ کھجور لے آئے اور یہ لے آئے, یہ ساری روایات کیا ہیں اسرائیلیات میں ہیں, جو ضعیف کے چاہے جھوٹ کے قریب زیادہ ہیں صحت سے, لیکن میرا ان کے اوپر ان کا اعتبار نہ کیا جائے.
اس میں جس آخری سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ جماعت اہل حدیث میں نماز با جماعت کی کیا اہمیت ہے, کیا فضیلت ہے, اور اس میں سستی کرنے پر کیا وعید آئی ہوئی ہے؟ کیونکہ میں کئی لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وضو خانے تک تو وقت پر پہنچ جاتے ہیں, لیکن وضو خانے پر موبائل پر یا کسی اور جگہ بزی ہو کر ان کی ایک یا دو رکعتیں ضرور چھوٹ جاتی ہیں, تو کن لوگوں کو کیا حکم ہے؟
یہ لوگ گنہگار ہیں. جماعت دیکھیں, جماعت اہل حدیث کے یہاں نماز با جماعت کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں دوسری جماعتوں سے الگ ہو. جس طریقے سے تمام جماعت کے نظریے جماعت کی ایک اہمیت ہے, البتہ اختلاف اس بارے میں ہے کہ آیا نماز با جماعت واجب ہے یا نماز با جماعت سنت مؤکدہ ہے. یہ اختلاف رہا ہے علماء کے نام. دین گیا تو علماء تو اسی طرف گئے ہیں کہ سنت مؤکدہ ہے, لیکن بہت سے علماء جس میں علماء اہل حدیث بھی ہیں بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ واجب بات ہے سنت مؤکدہ ہے کہ نہیں ہے. البتہ یہ واضح ہے کہ دلائل وجوب کی طرف زیادہ ہیں, دلائل وجوب کی طرف زیادہ ہیں, جیسا کہ علامہ شوقانی رحمہ اللہ وغیرہ نے اس سب لوگوں میں بڑی لمبی بحث کی ہے, اسے دیکھ لیا جائے کہ نہیں ہے. جبکہ بسا اوقات شوقانی کا میلان نہیں ہوتا ہے کہ واجب نہیں ہے, لیکن علامہ شوقانی نے دلائل کو ایک جگہ پر اکٹھا کر دیا ہے, تو وجوب کے طرف دلائل کا رجحان زیادہ ہے. لہذا اصل یہ ہے کہ نماز با جماعت واجب ہے, بغیر کسی عذر کے چھوڑنے والا وہ گناہ گار ہے. جی
جزاکم اللہ خیر, امید سے خود بھی سنیں گے اور دوسروں کو بھی سننے کا موقع عنایت فرمائیں گے, اور ہماری ویب سائٹ کا مشاہدہ کریں www.islamidawa.com. جزاکم اللہ خیر, السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.